فقط اللہ ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر اپنی بات کو ادامہ دیا اور ایک اور سوال کیا کہ افا میں یہدی گویا, یہ وہ سوال ہے کہ جو انسانی ضمیروں سے کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے ضمیر سے پوچھو, اپنے وجدان سے پوچھو, اپنے آپ سے پوچھو اور پھر ہمیں جواب دو کہ کیا ایسا ممکن ہے اور ان میں سے کون سی بات صحیح ہے. افا میں یہدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدا, کیا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے کہ جو حق کی طرف ہدایت کرے. فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ فَأَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى, یا وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ ہدایت نہیں کرتا مگر یہ کہ گمراہی کی طرف. یعنی دو سوال ایجاد کیے جا رہے ہیں سادہ لفظوں میں, اس کی پیروی کی جائے گی کہ جو حق کی ہدایت کر رہا ہو, یا اس کی پیروی کی جائے گی کہ جو ضلالت اور گمراہی کی طرف رہنمائی کر رہا ہو. اور جب تمہارا ضمیر تمہیں جواب دے تو تم سمجھ لو گے. پھر آگے کہا فما لکم کیف تحکمون, یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیسے کیسے فیصلے کر رہے ہو, گویا جو تمہارا ضمیر کہہ رہا ہے اس کے خلاف عمل کر رہے ہو. تو پروردگار عالم نے جو ہمیں ملاپ دیا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی حق کی ہدایت کرے تو اس کی پیروی کی جائے گی, اور اگر کوئی باطل کی طرف بلائے تو اس کی پیروی نہیں کی جائے گی, وہ لائق اطاعت نہیں ہے. عزیزان گرامی, حق ہی سب کچھ ہے. توجہ چاہتا ہوں صرف اگر الفاظ پر توجہ کریں حق اور باطل کے تو بات بہت ہی واضح ہو جائے گی. خود حق کسے کہتے ہیں اور باطل کسے کہتے ہیں, حق ہی سب کچھ ہے, باطل کچھ بھی نہیں ہے. اگر لغت کی بحث کر رہا ہوں میں, حق ہی سب کچھ ہے, باطل کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ حق کے مقابل میں باطل کچھ ہے. اگر لغوی اعتبار سے دیکھیں, حق یعنی ثبوت یعنی وجود. حق کا لغوی معنی ڈکشنری میں نہیں, اگر آپ دیکھیں تو معنی یہ ہے ثبوت وجود. حق ہی سب کچھ ہے یعنی اگر کوئی وجود رکھتا ہے تو وہ حق ہے, اور جو وجود نہیں رکھتا وہ باطل ہے. دوسرے لفظوں میں باطل کا اپنا وجود نہیں ہوتا. باطل کا اپنا وجود نہیں ہوتا, باطل حق پر بھروسہ کر کر لوگوں کے درمیان آتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں باطل خود کچھ نہیں ہوتا, حق کی پیشاکیوں پر کھڑا ہوتا ہے. یہاں حق ہٹا اور باطل گرا. یہ حق ہے جو عالم کو سنبھالے ہوئے ہے, یہ حق ہے جو تمام عوالم کو سہارا دیے ہوئے ہے, یہ حق ہے جو دنیا کو سہارا دیے ہوئے ہے, یہ حق ہے جو اسلام کو سہارا دیے ہوئے ہے, یہ حق ہے جو تشیعوں کو سہارا دیے ہوئے ہے. جو کچھ بھی نہیں ہے جس کا اپنا خود کا کوئی وجود نہیں ہے, وہ کیسے جرات کر سکتا ہے کہ کل حق کے مقابل پر آ کر کھڑا ہو جائے. جو کچھ بھی نہیں ہے, جس کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہے, جو اپنے وجود میں بھی حق کا محتاج ہو. کاش یہ بات پہنچاتا ہوں, جو اپنے وجود میں بھی حق کا محتاج ہو, جو اپنی بقا میں بھی حق کا محتاج ہو. وجود میں بھی حق کا محتاج, بقا میں بھی حق کا محتاج, وہ کیسے حق کے مقابل پر آ کر کھڑا ہو سکتا ہے؟ اور اگر کھڑا ہو بھی رہا ہے تو حق کی اجازت سے کھڑا ہو رہا ہے. اگر حق نہ چاہے تو سامنے والے کی مجال نہیں کہ حق کے مقابل پر آ جائے. میں مثال دوں گا, بات واضح ہو جائے. جو قرآن مجید نے مثال دی ہے, حق کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر. سمندر کا اپنا وجود ہے, اسے کہتے ہیں حق, مگر سمندر پر جو جھاگ بن جاتے ہیں اسے کہتے ہیں بادل۔ سمندر پر بننے والے چاند، ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، یہ حق کے سہارے پر بنتے ہیں۔ یہ چاند اپنا کوئی وجود لے کر نہیں آئے، ان چاندوں کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ حق کے بل بوتے اور حق کے سہارے پر کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر حق کے سہارے پہ کھڑے ہو بھی جائے تو پھر بھی پانی کے بلبلے ہی رہتے ہیں۔ سمندر جاتے ہیں یا دریا جاتے ہیں پانی لینے کے لیے، جھاگ لینے کوئی نہیں جاتا، اور اگر جھاگ آ بھی جائے تو اسے ہٹا دیتے ہیں۔ حق کی مثال پانی کی مثال ہے، باطل کی مثال ان بلبلوں یا جھاگ کی مثال ہے۔ حق اپنا وجود رکھتا ہے، باطل کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بس ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، اپنے مال مجلس کی طرف آ رہا ہوں، باطل اپنے وجود میں بھی حق کا محتاج، باطل اپنی بقا میں بھی حق کا محتاج، اگر حق کی جگہ پر بیٹھ بھی جائے تو بقا میں بھی باطل حق ہی کا محتاج رہے گا، اور یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہے کوئی تمہارے شریکوں میں، یا میرے لفظوں میں ہے کسی میں جرأت، جو حق کی ہدایت کرے، جو خود اپنے بارے میں نہ جانتا ہو، جسے خود اپنے بارے میں نہ معلوم ہو، جو اسلام کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے، جس نے کلمہ بھی مجبوری میں پڑھا ہو، تو کیسے حق کی طرف ہدایت کر سکتا ہے؟ پھر کہا کہ اللہ حق کی ہدایت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہے حق، ہوا الحق، وہ ہے حق، ہاں وہ چاہے جسے حق بنا دے، وہ چاہے جسے حق بنا دے۔ اور پروردگار عالم نے تاریخ اسلام میں ایک شخصیت کو ایسا حق بنایا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی غیروں نے لکھا ہے، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ میں حق علی کے ساتھ، یہی نہیں، پھر اللہم عدل الحق مع علی حیث و مادار۔ یہ جملہ پڑھنے میں آسان ہے، ہمارے یہاں سرسری طور پہ پڑھا جاتا ہے، مگر سنیے سوچیے، ایسا نہیں ہے کہ علی حق کے پیچھے جائیں گے، نہیں، حق علی کے پیچھے جائے گا، چونکہ علی ہی حق ہے، علی مجسمہ حق ہے۔ اگر حق کو اس دنیا میں وجود دے دیا جاتا تو وہ علی ہوتے، اور اگر پروردگار نے حق کو اس دنیا میں وجود دیا ہے تو وہ بس علی ہے، یہی ہے حق، اور ان کے مقابل پر جو آ جائے وہ باطل ہے، چاہے کسی قبیلے سے ہو، کسی قوم سے ہو، کسی مسلک سے ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی دین سے ہو، کسی ملک سے ہو، کسی شہر سے ہو، کہیں سے تعلق رکھتا ہو، زمین سے تعلق رکھتا ہو یا آسمان سے تعلق رکھتا ہو، جو بھی ان کے مقابل پر آ جائے وہ باطل ہے۔ اب یہ جملے سنیں، اب یہ کچھ جملے کہہ رہا ہوں، اس پر تقریباً بات تمام ہو جائے گی۔ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اب یہ باتیں بہت جلدی جلدی کہہ کے گزر جاتی ہیں ہم لوگ، مگر چونکہ میں فضائل کو بیان کر رہا ہوں تو سوچیے گا کہ ہوا کیا تھا، وہ سارا منظر اپنے ذہنوں میں بنائیے تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا رہا تھا عالم تکوین میں، کیونکہ امام صرف ایک حاکم اسلامی نہیں ہوگا، ये एक बात समझाने की कोशिश करूं ताकि जो आगे बात कह रहा हूं समझ में आ जाए। अहले सुन्नत कहते हैं कि इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ की विलादत होगी, हम कहते हैं कि विलादत हो चुकी है। अच्छा, अगर मैं भी इस बात का कायल हो जाऊं तो इमाम मेहदी की विलादत होगी हुई नहीं तो क्या मुश्किल पेश आ जाएगी? फर्ज कीजिए अगर कोई कायल हो जाए, कोई मुश्किल है, परेशानी है, नतीजा तो वही निकल रहा है ना कि इमाम मेहदी आएंगे और दुनिया को अदल इंसाफ से पूर्ण कर देंगे जैसे जुल्म जोर से पूर्ण होगी। आप कहेंगे जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? मसला कहाँ है? अगर हम कायल न हुए तो हमारी तशय्यों की बुनियादें हिल जाएंगी। क्यों हिल जाएंगी? मसला ये है कि अहले सुन्नत, जो मैं बात कहना चाह रहा था, अहले सुन्नत इमाम मेहदी अलैहि सलाम को फकत हाकिमे इस्लामी मानते हैं। हम सिर्फ हाकिमे इस्लामी नहीं मानते बल्कि हमारा कहना यह है कि इमाम मेहदी जमीनों आसमान के इत्तेसाल का सबब है। अगर इमाम दरमियान से हट जाए तो जमीन भी खत्म हो जाएगी, आसमान भी खत्म हो जाएगा और फिर जमीन और आसमान के दरमियान जो इत्तेसाल है वो भी खत्म हो जाएगा। कौन है जिसने जमीन को बाकी रखा हुआ है, जिसकी वजह से आसमान को बाकी रखा हुआ है, जिसकी वजह से जमीन और आसमान का राबिता बरकरार है, जो खुद एक मौजू है, जमीन और आसमान में राबिता क्या है? कौन है कि जिसने जमीन और आसमान का राबिता बरकरार किया हुआ है सिवाय इमाम के? कोई नहीं। हर जमाने में हर इमाम अपने जमाने के हालात को महफूज करता है और अगर इमाम दरमियान से हट जाए तो सब खत्म हो जाएगा। कल आपने शब कदर गुजारी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम। रुक जाइए इस आयत पर। हर शबे कद्र में मलाइका नाजिल होते थे नहीं, मलाइका नाजिल होते हैं। कहाँ नाजिल होते हैं मलाइका? मुझ पर आते हैं, आप पर आते हैं, किस पर आते हैं मलाइका? कहाँ नाजिल होंगे मलाइका? यहाँ पर एक बात अर्ज करूँ, इस आलम पर, अब बात से बात निकल रही है मगर एक नतीजा देना चाह रहा हूँ सारी बातों में, इस आलम पर कुछ कवानीन हाकिम हैं, अगर वो कवानीन हट जाएं तो आलम नाबूद हो जाएगा। जैसे कानून इल्ला तो मालूल, कॉज एंड इफेक्ट जिन लोगों ने पढ़ा है, कानून इल्लत और मालूल इस कायनात पर हाकिम है, अगर ये कायन अगर ये निजाम हट जाए, ये कानून हट जाए तो निजाम खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से एक और कानून है जो हाकिम है, जो फलसफे में बयान किया जाता है, मिसाल दूंगा तो बात बहुत सही तरीके से वाजे हो जाएगी, उसे कहते हैं कानून सिलखियत। कानून सिलखियत क्या है कि आग से गर्मी निकलेगी, आग से ठंडक नहीं निकल सकती, बर्फ से ठंडक निकलेगी, बर्फ से गर्मी नहीं निकलेगी। क्यों? इसलिए कि आग और हरारत के दरमियान एक सिलखियत पाई जाती है, इसे कहते हैं कानून सिलखियत। आग और हरारत के दरमियान एक राबिता पाया जाता है, ऐसा गहरा राबिता कि यह राबिता कभी टूट ही नहीं सकता। आप जितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन ये चाहे कि आग से ठंडक निकले, ये नहीं हो सकता। कानून कानून सिलखियत हाकिम है। अगर ये कानून समझ में आया, मलाइका ने नाजिल होना है, मलाइका पाको पाकीजा मखलूक है, मलाइका तय्यब व ताहिर मखलूक है, तो मलाइका जहां पर नाजिल हो रहे हैं उस जगह में और मलाइका में सिनखियत होनी चाहिए। अगर मलाइका तय्यब व ताहिर है तो मरकज भी तय्यब व ताहिर होना चाहिए। कहां से लेकर आए तय्यब व ताहिर मरकज? जब मैं हूं वो मरकज नहीं, जब आप हैं वो मरकज नहीं। परवरदिगार अगर हर जमाने में मलाइका को नाजिल कर रहा है तो मरकज का इंतजाम भी वही करके भेजेगा ताकि मलाइका उस طیب و طاہر مرکز پر نازل ہو جائے۔ کون ہے وہ طیب و طاہر مرکز سوائے امام وقت کے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ پوچھے روایات کے مطابق، اگر کوئی پروردگار عالم کا ہمارے زبان میں شناختی کارڈ پوچھے قرآن مجید میں کہ پروردگار عالم کا کوئی شناختی کارڈ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم پروردگار کو پہچانے، تو کہو سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کے ذریعے سے پروردگار کو پہچانا جائے گا۔ پھر فرمایا اگر تم ہمیں پہچانوانا چاہتے ہو قرآن مجید میں، کوئی ہمارا شناختی کارڈ پوچھے کہ قرآن مجید میں ہمارا شناختی کارڈ کیا ہے، تو کہنا سورہ قلب۔ اس کے ذریعے سے، اس سورہ کے ذریعے سے ہر زمانے کے امام کو پہچانا جائے گا۔ یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی؟ امام تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ امام اور اس عالم تکوین میں، اس دنیا، صرف یہ دنیا نہیں بلکہ اس کائنات میں گہرا تعلق ہے۔ اگر امام نہ ہو تو کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ اور بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، آشور سے متعلق بہت ساری اس طرح کی روایات سنتے رہتے ہیں، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو بیان بھی کروں گا۔ تو اگر امام علی علیہ السلام کو ضربت لگی ہے تو در حقیقت امام کو نہیں بلکہ مرکز کائنات کو ضربت لگائے گا۔ اگر مرکز کائنات کو ضربت لگی ہے تو دنیا اپنی جگہ سے ہل جائے گی، آسمان اپنی جگہ سے ہل جائے گا، فلک، ملک، شجر، حجر سب اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ اسی لیے بیان کرتے ہیں جیسے ہی ضربت لگی ہے فوراً جبرائیل زمین و آسمان کے درمیان آئے۔ اب یہ باتیں جب بھی ہم مسائل میں کہتے ہیں، لیکن اب یہاں رک کر عرض کر رہا ہوں اور تقریباً وقت بھی تمام ہو رہا ہے۔ فوراً جبرائیل زمین اور آسمان کے درمیان آئے، اور زمین اور آسمان کے درمیان آنے کے بعد جبرائیل نے 6 آوازیں دی، ان میں سے ایک وہ آواز ہے جو آپ نے یقینا سن رکھی ہے۔ 6 آوازیں دی ہیں جناب جبرائیل نے، ایک کے بعد ایک جملہ کہا ہے۔ یہ جو آوازیں دے رہے ہیں یہ در حقیقت کسی عالم کے خراب ہو جانے کی خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ فرق متحر پر ضربت لگائی ہے، عالم میں کیا ہوا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، چونکہ تم دیکھ نہیں پا رہے، میں جبرائیل تمہیں بتا رہا ہوں کہ کیا ہو گیا ہے، تم نے کر کیا دیا ہے امیر المومنین کے ضربت مارنے کے بعد۔ سنو، سب سے پہلا مسئلہ جو ہوا ہے امیر المومنین کے ضربت لگ جانے کے بعد، تحتمت واللہ ارکان المرا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے۔ ہم نے ہدایت سے متعلق آیت پڑھی کہ قل هل من شرکائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ چاہو بھیا کیسے فیصلے کر رہے ہو تم لوگ، وہ ہدایت کرے گا جو حق کی ہدایت کر رہا ہے یا وہ ہدایت کرے گا جو گمراہی کی ہدایت کر رہا ہے؟ سوائے علی کے کس نے حق کی ہدایت کی ہے اس کائنات میں؟ اور یہی نہیں، جبرائیل اس سے اگلے مرحلے میں کہہ رہے، سنو، تحتمت واللہ ارکان الہدا، ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے۔ ارکان کسے کہتے ہیں؟ رکن کسے کہتے ہیں؟ ستون کو، جس چیز پر کوئی چیز ٹکی ہوئی ہو اسے کہتے ہیں ستون۔ جبرائیل کہہ رہے، سنو، یہ علی تھے کہ جن پر ہدایت ٹکی ہوئی تھی۔ تحتمت واللہ ارکان الہدا، ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے، تم نے امیر المومنین کو شہید کر دیا۔ وان تمست اعلام التقا، اس سے بڑھ کر سنو، تقوی کی علامتیں تاریک ہو گئیں۔ امام المتقین کو مار دیا تم نے۔ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو علی کو چھوڑ کر متقی بن ہی نہیں سکتے۔ جھوٹا ہے وہ جو کہتا ہے کہ میں متقی ہوں مگر امیر المومنین کے مقابل پر آگر کھڑا ہے، جھوٹا ہے۔ اور سے بڑھ کے کہہ رہا ہوں عزیزانِ گرامی، آپ ممکن ہے بہت سارے لوگ اعتراض کریں مگر جائے تحقیق ہے، تحقیق تو کریں۔ ایک پڑھا لکھا انسان کبھی بھی کسی بات کو سننے کے بعد فوراً انکار نہیں کرتا، نہ اعتراض کرتا ہے، سنتا ہے، تحقیق کرتا ہے، ہاں یا نا میں اپنا جواب دے دیتا ہے۔ ایک بات عرض کر رہا ہوں، وہ متقی انسان جسے دنیا متقی کہہ رہی ہے، اگر وہ امیر المومنین کے مقابل پر آ جائے تو اس گناہگار سے بدتر ہے جو امیر المومنین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ گناہگار جو امام المتقین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس سے بہتر ہے جو اپنے آپ کو متقی کہتا ہے مگر امام المتقین کے مقابل پر آکر کھڑا ہوا ہے, کیونکہ وہ متقی ہے ہی نہیں, دنیا سمجھ رہی ہے اسے متقی, اور یہ اپنے گناہوں کے باوجود منزل پر پہنچ جائے گا تو فرمائیے گا مثال سے بات واضح کر دوں, یہ اپنے گناہوں کے باوجود منزل پر پہنچ جائے گا کیونکہ اس نے کسی ایسے کا دامن تھاما ہے جو منزل پر لے کر جا رہا ہے. سستی کے ساتھ لنگڑا لولا جیسا بھی پہنچ جائے گا منزل پر, جیسا بھی پہنچے مگر چونکہ اس نے کسی ایسے کا دامن تھاما ہے کہ جو منزل پر لے کر جا رہے ہیں پہنچ جائے گا, لیکن وہ جو مقابل پر آ کر کھڑا ہے کھڑا رہے گا اپنی جگہ پر, منزل کا رخ کر ہی نہیں سکتا. اگر کوئی ریل گاڑی اپنے مرکز پر چل رہی ہو, ٹریک پر چل رہی ہو اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو, منزل اس طرف ہو تو وہ تو اپنی منزل پر پہنچ ہی رہے گی, ساتھ میں جو بھی اس کے ساتھ ہے, جو بھی ریل گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اسے بھی لے کر پہنچے گی. اب چاہے ریل گاڑی میں کوئی چور ہو, کوئی ڈاکو ہو یا کوئی گناہگار ہو, خود بھی پہنچے گی اسے بھی لے کر پہنچے گی, توجہ چاہتا ہوں, اسے بھی لے کر پہنچے گی مگر اسی کے مقابل وہ ریل گاڑی جس کی سمت بالکل مخالف ہو, جو منزل کی طرف نہ جا رہی ہو, منزل کے خلاف جا رہی ہو, اگر اس ریل گاڑی میں متقی بھی بیٹھا ہو تب بھی اپنے مرکز سے دور ہی ہوگا. یہی میں کہہ رہا ہوں, اگر کوئی گناہگار بھی امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس سے بہتر ہے جو متقی ہے مگر مقابل پر آ کر کھڑا ہوا. اس سے زیادہ باتیں وضاحت نہیں کر پاؤں گا, بات کیوں نہ روایت تو کچھ اور کہہ رہی تھی, روایت پڑھ نہیں سکتا, ریکارڈ ہو رہی ہے, بات نہیں چلی جائے گی. میں روایت کو بہت ہی سادہ لفظوں میں کہہ دیتا ہوں, صلی او فلاں, اگر کوئی اہل بیت کے مقابل پر آ جائے تو چاہے وہ نماز پڑھے یا گناہ کرے دونوں برابر. فلاں کی جگہ میں نے گناہ کا نام نہیں لیا, اگر آپ کو سنی ہو تو بتا
دیجیے. ماشاء اللہ,
وہ نماز, کیونکہ اس کی نماز ہی گناہ ہے. پروردگار نے نماز نہیں مانگی, کون کہتا ہے پروردگار نے نماز مانگی, نہیں, پروردگار نے ہر نماز نہیں مانگی, وہ نماز مانگی ہے جو اہل بیت کے در سے ملے. جو مومنین بتائیں, کیونکہ وہی ہے نماز جو یہ بتا رہے ہیں, یہ بتا رہے وہ ورزش ہو سکتی ہے نماز میں.
خوش لوگ دیے مولا کائنات بلند تر صلوات.
اگر ان کے علاوہ کسی اور سے لیا تو فاقہ تو ہو جائے گا, کتنے لوگ ہیں جو فاقے کر رہے ہیں, مومن کی طرف سے ملے ہو, عبادت وہ ہوگی جو یہ بتائیں گے. ان کے مقابل جو بھی بتائے وہ اللہ سے دور کرے گا, عبادت نہیں ہوگی. بہرحال اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں. تحتمت واللہ علام التقا, تحتمت واللہ ارکان الہدا, ون فسمت ون تمست علام التقا, تقوی کی علامتیں تاریخ ہو گئیں. اگلا جملہ بچے کی بیان کرو, وقت کم ہو رہا ہے. ون فسمت القربۃ الوثقا, سنو وہ رسی کہ جسے پروردگار عالم نے تھامنے کا حکم دیا تھا وہ رسی کاٹ. چونکہ یہ تھے عروۃ الوثقی, یہ تھے پروردگار عالم کی مضبوط رسی, یہ تھے جنہیں پروردگار عالم نے تھامنے کے لیے کہا تھا. منقطع ہو گیا رابطہ اور اس کے بعد کہنے لگے, سنو قتل ابن عم المصطفیٰ, پیغمبر کے چچا زاد مارے
گئے۔
اب اس پر بہت ساری باتیں ہیں مگر ظاہر ہے وقت نہیں رہا، گویا پیغمبر سے نسبت بتا رہے ہیں جبرائیل، ہے کوئی تم میں کہ جو پیغمبر سے نسبت رکھتا ہو سوائے علی کے، کہ جو ہر جگہ سے پیغمبر سے نسبت رکھتا ہو مادی بھی اور مانوی بھی، ہے کوئی؟ اس کے بعد کہنے لگے قتل علی جو نل مرتضی، علی مرتضی قتل ہو گئے، وہ علی جنہیں اللہ نے انتخاب کیا، مرتضی یعنی جسے اللہ نے انتخاب کیا۔ اس کے بعد آخری جملہ قتلہ اشق الاشقیاء، اس پر بس دو جملے سن لیجیے، بات تمام کر رہا ہوں، قتلہ اشق الاشقیاء، علی کو بدترین انسان نے قتل کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک صیغہ استعمال ہوتا ہے عربی میں افعل تفضیل، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو دان بتاتے ہیں افعل تفضیل، انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری، گڈ بیٹر دا بیسٹ، دا بیسٹ سپرلیٹیو ڈگری، جو انگریزی جانتے ہیں اس سے بہتر ہوتا ہے، بتائیں گے دا بیسٹ سپرلیٹیو ڈگری، اردو میں کہیں گے اچھا بہتر اور بہترین، بہترین یہ افعل تفضیل۔ اب یہاں پر یہ تو سب باتیں سرسری طور پر بتائی جاتی ہیں مگر چونکہ حوزے میں دقتوں کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے کہ وجہ بتائی جاتی ہے کہ یہ صیغہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے، یہ صیغہ وہاں استعمال ہوگا کہ جہاں پر ایک جیسی دو چیزیں ہوں، توجہ چاہتا ہوں تاکہ ایک بات میں بیان کر دوں اور وہی ہمارا محل ہے، یہ صیغہ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک جیسی دو چیزیں ہوں، ایک جیسی دو چیزیں ہوں ان میں سے ایک کے پاس وہ چیز زیادہ ہے، جیسے ہم سنتے رہتے ہیں عالم کی تقلید ہوگی، کیا مطلب ہے کہ علم رکھنے والے دو ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جو زیادہ علم رکھتا ہے، عالم کا انتخاب جاہلوں میں سے نہیں ہوتا، تو میں کہنا چاہتا ہوں عالم کا انتخاب عالموں میں سے ہوتا ہے، عالم کا انتخاب جاہلوں میں سے نہیں ہوتا، اجہل کا انتخاب جاہلوں میں سے ہوگا عالموں میں سے نہیں ہوگا۔ بس ایک جملے کا معنی کرنا چاہتا ہوں، برے کا برے میں سے بدترین کا انتخاب ہوتا ہے اور اچھوں میں سے بہترین کا انتخاب ہوتا ہے، بروں میں سے بہترین کا انتخاب نہیں ہوگا، بروں میں سے بہترین کا انتخاب نہیں ہوتا، اچھوں میں سے بدترین کا انتخاب نہیں ہوتا، بروں میں سے بدترین کا انتخاب ہوگا، کیا مطلب یہ سب برے ہیں ان میں سے یہ ہے جو سب سے زیادہ برا ہے جسے کہتے ہیں بدترین، ہم کہیں گے یہ سب اچھے ہیں ان میں سے یہ ہے جو سب سے زیادہ اچھا ہے اسے کہتے ہیں بہترین۔ اب سنیے جبرائیل کا جملہ، کہنے سنو قتلہ اشق الاشقیاء، شقی ترین افراد میں جو سب سے زیادہ شقی تھا اس نے علی کو قتل کیا، جو بدترین تھا اس نے علی کو قتل کیا ہے، وجہ معلوم ہے آپ کو کیا ہے، برا امیر المومنین کو قتل کر ہی نہیں سکتا، کوئی بدترین چاہیے تھا امیر المومنین کو قتل کرنے کے لیے، کیونکہ بہترین کا قتل ہو رہا ہے تو بہترین کا قتل کوئی بدترین کر سکتا ہے، یہ بھی پورا قانون ہے، یہاں پر ظاہر ہے کہ وقت نہیں رہا، کوئی برا بہترین کے مقابلے پر نہیں آئے گا، برے بہترین کے مقابلے پر جو بھی ہوگا وہ بدترین ہوگا۔ اس پر جا کر سوچیے، ہر برا تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں، ہر برا امام علی کے مقابلے پر نہیں آیا، بہت سارے لوگ برے تھے مگر نہیں آئے مقابلے پر، میں مقابلے کی بات کر رہا ہوں، جو بدترین لوگ تھے تاریخ کے صرف وہ آئے ہیں امام علی کے مقابلے پر، چونکہ بہترین انسان کے مقابلے پر آنا ہے تو بدترین ہونا ہوگا، بدترین ہونا، جبرائیل کہہ رہے ہیں قتلہ اشق الاشقیاء، بدترین آدمی نے امیر المومنین کو قتل کر، حق کا سر دو پارا تک، علی جیسا انسان کی عدالت علی پر افتخار کرتی تھی، علم علی پر افتخار کرتا تھا، شجاعت علی پر ناز کرتی تھی، ایسے انسان کو مار دیا ابن بطوطہ. ایسا نہیں کہ ابن بطوطہ نہیں جانتا تھا، سب جانتا تھا. انسان سب جاننے کے بعد ہی بدترین بنتا ہے، نہ جانتا ہو تو بدترین نہیں کہلائے گا، نہیں جانتا معلوم ہی نہیں تھا، غلط فہمی کا شکار تھا، غلط فہمی کے شکار کو بدترین نہیں کہا جاتا. سب جاننے کے بعد جو مقابلے پر آئے اسے کہتے ہیں بدترین. توجہ چاہتا ہوں، جب لے کر آئے ہیں تو امام، جب پوچھا امام نے کہ کیا میں تیرا بڑا امام تھا، کتنی معرفت رکھتا تھا آپ کو معلوم ہے، کیا جواب دیا اس نے؟ امام نے پوچھا کیا میں تیرا برا امام تھا، تو اس نے پلٹ کر قرآن کی آیت پڑھی، اور آیت ایسی پڑھی ہے کہ بالکل مصداق پڑ جا رہی ہے. اتنا جانتا تھا، اتنا پہچانتا تھا، تو کہا کہ کیا میں تیرا برا امام تھا، تو کہنے لگا افرام تھا تو ان کے جو من فرنا، اے علی آپ اسے نجات دینا چاہتے ہیں جو جہنم میں جل رہا ہو، معلوم ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا، پھر بھی کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں بدترین. لیکن ہاں وہ اپنے بدترین ہونے میں عروج پر تھا، تو یہ اپنے بہترین ہونے میں عروج پر تھا. اس لیے پروردگار عالم نے بہترین مہینے میں، بہترین رات میں، بہترین حالت میں بہترین انسان کی جان دی. پیغمبر خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے خاموش ہوئے، خطبہ شعبانیہ، اور پھر آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. امیر المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ہے علی یہی وہ ماہ رمضان ہوگا کہ جس میں تمہاری داڑھی تمہارے خون سے خضاب کی جائے گی. امیر المومنین کی شہادت کی خبریں دیتے رہے، خود امیر المومنین بھی اپنی شہادت کی خبر دیتے رہے. 17 ماہ رمضان تھی، سن 40 ہجری تھی، خطبہ دیتے دیتے خاموش ہوئے، کہنے لگے بیٹا حسن یہ بتاؤ ماہ رمضان کی کون سی تاریخ ہے؟ بابا 17 تاریخ ہے. حسین یہ بتاؤ کتنے دن باقی رہ گئے؟ بابا 13 دن باقی رہ گئے. وہ وقت قریب ہے جب میں اپنے خالق سے ملنے والا ہوں. ماہ رمضان میں معمول یہ ہے کہ روزانہ کسی نہ کسی کے گھر افطار کرتے ہیں اپنی اولاد میں سے، کبھی امام حسن کے گھر، کبھی امام حسین کے گھر. کل جو آپ نے رات گزاری 18 ماہ رمضان، اس دن جناب ام کلثوم کے گھر افطار کیا، بیٹی نے سفرا بچھایا تو دیکھا کہ سفرے پر 3 چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جو کہ روٹی ہے، شیر ہے اور نمک ہے. کہنے لگے بیٹی تمہیں معلوم ہے نا تمہارے باپ نے ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیزوں سے افطار نہیں کیا. ام کلثوم نے چاہا کہ نمک اٹھا لیں، کہنے لگے نہیں بیٹی یہ شیر اٹھا لو. اس کے بعد جو تاریخ نے لکھا ہے 3 لوگ میں کھائے اور پھر اٹھ گئے. بابا مزید بیٹھی ہے کہ نہیں بیٹی میں اپنے خالق کے پاس خالی پیٹ جانا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد کبھی حجرے میں آتے ہیں، کبھی صحن خانہ میں آتے ہیں، آسمان کی طرف روک کر کے کہتے ہیں یہی وہ رات ہے، یہی وہ رات ہے. بیٹی نے پوچھا بابا کون سی رات ہے؟ تب بیٹی یہی وہ رات ہے کہ جب میں اپنے خالق سے ملنے والا ہوں. بیٹی سمجھ نہیں پائی کہ باپ کیا کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، حضور نے علی مسجد میں پہلے سے موجود تھے، انہیں احساس ہوا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، چاہا کہ آ کر امام کو خبر دیں، مگر مشیت پروردگار کچھ اور تھی، آج علی راستہ بدل کے نکل گئے. اور علی مسجد میں آئے، مسجد میں آئے اپنے مسجد کو بیدار کے اٹھ، لیکن نماز کا وقت ہے. اور پھر علی گلدستہ اذان پر آئے، آواز دی اللہ اکبر. تاریخ اہل بیت کی 2 اذانیں یاد رکھی گئی ہیں، ہم بھول نہ پائیں گے. کوفے میں علی مرتضی کی اذان اور کربلا میں علی اکبر کی اذان. اذان دینے کے بعد آئے، نماز پڑھنا شروع کی، ابھی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا کہ اپنے ملزم نے ایسی ضربت ماری۔ جملہ سنے کہ مقتل نے کیا لکھا ہے، اپنے ملزم نے ضربت ماری تو مقتل نے لکھا وقع علی علی وجہ، علی منہ کے بل زمین پہ گرے۔ آپ کو معلوم ہے یہ علی عبارت بس دو جگہ لکھی گئی ہے تاریخ میں، وقع علی علی وجہ، علی منہ کے بل زمین پہ گرے۔ پہلا موقع اس وقت کہ جب حسن اور حسین دوڑتے ہوئے آئے کہنے کے پاپا اما دنیا سے مر گئی، اما دنیا میں نہیں آئی۔ اس وقت مقتل نے لکھا وقع علی علی وجہ، یہ پہلا موقع تھا کہ جیسے ہی خبر شہادت فاطمہ ملی علی منہ کے بل زمین پہ گرے۔ اور اس کے بعد یہ موقع ہے کہ فاتح خیبر کے سر پہ ضربت پڑی تو اب سنبھلا نہ گیا، منہ کے بل زمین پہ گرے۔ ابھی یہی وہ وقت تھا کہ جبرائیل زمین و آسمان کے درمیان آئے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے تحدمت واللہ اعلام الہدا، تحدمت واللہ اردار الہدا، والتمست اعلام التقا، قدر علی المرتضا۔ حسن اور حسین نے یہ آواز سنی دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، کیا دیکھا باپ خون میں ایڑیاں رگا۔ باپ کا شانہ ہلایا، کہنے لگے بیٹا حسن میں یہی بیٹھا ہوں، پہلے نماز پڑھا دو۔ نماز پڑھائی اور اس کے بعد قلیم بچھایا گیا، علی مرتضا کو قلیم پر لٹایا گیا، اصحاب پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، واہ حیدرا واہ حیدرا کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جیسے ہی گھر قریب آیا علی اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حسن میں اپنے پاؤں کے بل جانا چاہتا ہوں۔ بابا ایسا کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ بابا آپ تو زخمی ہیں، کلی بیٹا جب زینب دیکھے گی تو برداشت نہ کر سکے گی۔ یا علی ابھی 40 ہجری ہے، زینب کو اتنا خیال، یہی زینب ہوگی 70 قدم کا فاصلہ ہوگا، تلے پر کھڑی دیکھ رہی ہوگی ظالم ضربتیں مار رہا ہوگا۔ بس ختم کر رہا ہوں آخری جملے۔ اور اس کے بعد جراح کو بلایا گیا، طبیب کو طبیب حال دیکھنے کو بلایا گیا۔ اس نے امیر المومنین کا زخم دیکھا اور پھر زخم دیکھنے کے بعد کہنے لگا یا علی جلدی سے وصیت کر دے۔ بس یہ جملہ